أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وننزل من القرآن ما شفاء ورحمة للمؤمنين. ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون.
قرآن پاک کی سورة الاسراء یہ پندرہویں پارے کی پہلی سورت، یعنی جس سورت سے پندرہویں پارے کا آغاز ہو رہا ہے، سورة الاسراء. اس کا نام سورہ بنی اسرائیل بھی ہے. اس کی آیت نمبر 82 ہم نے پڑھی ہے، اور اس کے بعد سورہ یونس کی وہ آیت پڑھی ہے جس کا نمبر 57 ہے. ان دونوں آیات میں اللہ تعالی نے قرآن پاک کی ایک اہم صفت کو بیان کیا، جو کہ صفت شفا ہے. یعنی اہل ایمان کے لیے، ایمان والے مردوں، ایمان والی عورتوں، مومنین، مومنات، مسلمین، مسلمات، عام طور پہ سب کے لیے، سبھی کے لیے، ان کے بدن اور ان کے دل، ان کی روح، ان کے جسد، ان کے نفس، ان کی جان، ہر قسم کی ظاہری باطنی بیماریوں کا علاج اور شفا وہ قرآن پاک ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ. ہم نے قرآن کو نازل کیا، اور یہ قرآن اور اس قرآن میں جو کچھ بھی ہے، یہ کیا ہے؟ یہ شفا ہے. اور وَرَحْمَةٌ، رحمت ہے. کس کے لیے؟ لِلْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں کے لیے. سورہ یونس میں فرمایا، یا ایها الناس، اے لوگوں، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واعظ و نصیحت آئی ہے. وشفاء لما فی الصدور، دل کی تمام بیماریوں کا علاج اور شفا قرآن پاک ہے. وہدا و رحمہ، رحمت ہے، ہدایت ہے ایمان والوں کے لیے. اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کا فضل و کرم اور یہ قرآن، اللہ کا فضل و کرم ہی قرآن ہے. یہ اتنی بڑی نعمت، اتنی بڑی دولت ہے کہ اس دولت پہ ایمان والوں کو خوشیاں منانی چاہیے. لوگ جو کچھ جمع کر رہے ہیں، ان سب کے مقابلے میں سب سے بہتر چیز وہ قرآن پاک ہے. پھر ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دنیا کی زندگی میں ایمان والوں کو آزماتا ہے، اور یہ بھی ہم سب جانتے ہیں کہ دنیا کی زندگی حقیقت میں آزمائش، مشقت، تکلیف اور امتحان کا نام ہے. یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ. اے انسان، مشقت پہ مشقت اٹھا کر تو اپنے رب سے جا ملتا ہے. اور یہ بھی ہم نے پڑھا، لترکبن طبقا عن طبق. اور یہ بھی سورہ زمر کی چھٹی آیت میں ہم نے پڑھا، اللہ نے فرمایا کہ وہی ذات اقدس ہے، یعنی اللہ تعالی، جو تم لوگوں کو تین اندھیروں میں پالتا ہے. یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث. دنیا کی زندگی میں مختلف قسم کی آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے, اور یہ ایمان والوں کے لیے ان آزمائشوں سے گزرنا ضروری ہے. بیماری ہو, تکلیف ہو, مشقت ہو, اذیت ہو, پریشانی ہو, تنگی ہو, تنگ دستی ہو, مالی پریشانی ہو, جاب یا نوکری کی پریشانی ہو, تجارت اور کاروبار کی طرف سے نقصان ہو, صحت و عافیت کے بجائے آزمائش میں ڈالا جائے کہ بیماری ہو, گھر والوں اولاد یا کسی بھی اور قسم کی آزمائش, یہ سب کی سب ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے یہی چیز ارشاد فرمائی سورہ انبیاء کی 35 آیت میں ہے, وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً, ہم تم لوگوں کو شر اور خیر دونوں کے ذریعے آزمائیں گے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا, اس کا معنی یہ ہے, نبتلیکم بالشدت والرخاء والصحة والسقم والغنى والفقر والحلال والحرام والطاعة والمعصية والهدى والضلالة. وقال ابن عباس رضی اللہ عنہما ایضا, بالرخاء والشدة وکلاہما بلاء, ای الاختبار. اور یہ فرمایا بعض اہل علم نے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا ہے, فرمایا نبلوہم بما یحبون وبما یکرہون نختبرہم بذالک کیف شکرہم فیما یحبون وکیف صبرہم فیما یکرہون. اللہ تعالیٰ آزماتا ہے نعمتوں کے ذریعے, اور نعمتیں کم کر کے یا چھین کر یا لے کر یا نہ دے کر اللہ تعالیٰ بندوں کو آزماتا ہے ان چیزوں کے بارے میں جن چیزوں کے ملنے پہ یہ لوگ خوش ہوتے ہیں کہ اس خوشی میں یہ شکر کرتے ہیں یا کفر کرتے ہیں, اور ان نعمتوں کو وقتی طور پر لے کر آزماتا ہے کہ اس تکلیف اور امتحان میں یہ صبر کرتے ہیں یا شکوہ اور کفر کرتے ہیں. آزمائش شرط ہے, اور یہ چیز سورہ بقرہ کی 155 آیت میں فرمائی, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, تاکید کے لیے لام بھی اور نون بھی, ہم تم لوگوں کو ضرور آزمائیں گے. آزمائش شرط ہے. البتہ اللہ تعالیٰ کا لطف و کرم اپنے بندوں پہ عام ہے, اس لیے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ, بِشَيْءٍ کا معنی ہے ہم ضرور تم لوگوں کو آزمائیں گے, لیکن بِشَيْءٍ تھوڑی سی چھوٹی آزمائش کے ذریعے. اگر اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں آزمائش پر آئے تو کوئی بھی انسان اس آزمائش یا ان آزمائشوں میں کبھی بھی پورا اتر نہ سکے. اس لیے چونکہ اللہ کو اپنے بندوں کی کمزوریوں کا علم تھا, لہذا فرمایا بشیئن, تھوڑی سی آزمائش. اور یہ آزمائش کھیتی باڑی میں ہو سکتی ہے, جان مال میں ہو سکتی ہے, اولاد میں ہو سکتی ہے, بیماری کی صورت میں ہو سکتی ہے. وہ لوگ جو اس قسم کی کسی بھی آزمائش میں صبر کریں, ہر حال میں راضی, برضائے الہی قناعت ہے, تقدیر پر ایمان ہے, اللہ سے خیر مانگتے ہیں, اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہے, دعاؤں میں ذکر میں مشغول ہیں, اس قسم کے لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ ان کو خوشخبری سنا دو. اور یہ وہ لوگ ہیں جو کسی بھی چیز کے چھن جانے پہ یا آزمائش اور امتحان پہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں, اور یہ کہتے ہیں کہ ہم سب اللہ کے ہیں اور ہم سب نے اللہ کی طرف جانا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون, اس آیت کے اور اس دعا کے پڑھنے کو کہتے ہیں استرجاع. کہتے ہیں استرجاع. استرجاع کا معنی کسی مسلمان نے کسی چیز کے کھو جانے پر یہ پڑھا, انا للہ و انا الیہ راجعون. جو شخص یہ دعا پڑھے, یہ آیت پڑھے, اس قسم کے لوگوں کے لیے اللہ کے یہاں کیا ہے, فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربهم ورحمة وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. اس قسم کے لوگوں کو ہدایت ملتی ہے، اللہ کی طرف سے رحمت کے فیصلے ہوتے ہیں، اور اُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ. سبحان اللہ، کیا بلند و بالا مقام ہے. صبر کرنے والوں، اپنی بیماری میں، آزمائش میں، تکلیف میں، مشقت میں شکوہ شکایت کرنے کے بجائے صبر سے کام لیا اجر اور ثواب کی نیت سے، تو اولئک علیہم صلوات من ربہم، اللہ تعالی کی طرف سے ان پر صلات بھیجا جاتا ہے، صلات بھیجی جاتی ہے. صلات اس کی نسبت اللہ کی طرف ہو تو گویا کہ اللہ کی طرف سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں، برکتیں نازل ہوتی ہیں، سلامتی کے فیصلے ہوتے ہیں، گناہ معاف ہوتے ہیں اور درجات بلند کیے جاتے ہیں. صلواتهم من ربهم، یہ بلند و بالا مقام ہے. اس کے باوجود کہ آزمائش سے گزرنا پڑتا ہے، پھر بھی ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ اللہ تعالی سے ہر حال میں عافیت مانگو. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو یہی دعا سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کو سکھائی کہ یا عم اسأل ربک العفو والعافیہ. ایک شخص نے، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ سیدنا عباس نے تین مرتبہ پوچھا کوئی اچھی دعا بتائیے، اہم دعا بتائیے. ہر بار جواب میں ارشاد فرماتے تھے اللہ سے عافیت مانگو، اسأل ربک العفو والعافیہ. اور ارشاد فرمایا آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کہ اگر دنیا اور آخرت دونوں میں عافیت مل جائے، جیسا کہ ترمذی کی ایک حدیث ہے، فَإِذَا أُعْطِيتَ الْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَأُعْطِيتَهَا فِي الْآخِرَةِ فَقَدْ أَفْلَحْتَ. تم فلاح و کامیابی تمہیں مل گئی اگر دنیا و آخرت میں تمہیں فلاح، دنیا و آخرت میں تمہیں عافیت اگر مل گئی تو فلاح مل گئی. اور ارشاد فرمایا کہ یہ ابن ماجہ میں یہ حدیث ہے کہ سب سے بہتر دعا یہ ہے، ما من دعوة يدعو بها العبد افضل من اللهم انی اسألك العفو والعافية، وفی روایت اللهم انی اسألك المعافاة فی الدنیا والآخرة. جو دعائیں بندہ مانگتا ہے، فرمایا سب سے افضل دعا یہ ہے اللہم انی اسألک العفو والعافیہ. صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے کہ اتا رجلا فقال یا رسول اللہ کیف اقول حین اسأل ربی، قال قل اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی وارزقنی ويجمع أصابعه إلا الإبهام فإن هؤلاء تجمع لك دنياك وآخرتك. ارشاد فرمایا دنیا و آخرت کا ہر خیر، دنیا و آخرت کی تمام بھلائیاں تجھے مل جائیں گی، یہ دعا پڑھا کرو. اور یہ مختصر دعا ہے، اس دعا میں صرف پانچ چھوٹے چھوٹے الفاظ نما جملے ہیں. دیکھیے، پہلا ہے اللہم اغفر لی، اے اللہ تو میری مغفرت فرما. پھر ہے وارحمنی، مجھ پہ رحم کر. پھر وعافنی، عافیت دے مجھے. اور پھر ورزقنی، مجھے رزق دے، رزق میں برکت دے. اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی ورزقنی. فرمایا دنیا و آخرت کی تمام بھلائیاں اور ہر قسم کا خیر تجھے مل جائے گا. یہ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو یا ان دعاؤں کو صبح و شام ہمیشہ پڑھا کرتے تھے. لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدع ہؤلاء الدعوات حین یمسی وحین یصبح. اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی ودنیای واہلی ومالی، اللہم استر عوراتی وآمر روعاتی، اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. یہ ابو داود میں ہے. اے اللہ میں تجھ سے عافیت دنیا و آخرت کی اس کا سوال کرتا ہوں، اور اے اللہ میں تجھ سے عفو اور عافیت کا سوال کرتا ہوں اپنی دین میں، اپنی دنیا میں، اپنے گھر والوں، اپنے مال اہل و عیال سب کے لیے. اے اللہ میری ستر پوشی فرما، مجھے امن و امان سے نواز. اے اللہ تو میری حفاظت فرما سامنے سے اور پیچھے سے اور دائیں بائیں سے اور اوپر سے، اور میں تیری عظمت کی پناہ میں اپنے آپ کو دے کر یہ سوال کرتا ہوں کہ زمین دھسا دیے جانے والے عذاب سے تو مجھے بچائے رکھ. یہ بہترین دعا ہے. اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرۃ، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی و دنیای و اہلی و مالی. اور یہ عافیت والی دعا، یقین والی دعا ہے. آزمائش میں جو بیماری والی آزمائش ہے، ظاہری طور پہ بیماری میں تکلیف ہوتی ہے، مشقت ہوتی ہے، اذیت ہے اور بڑا امتحان ہے، لیکن بیمار اور مریض مسلمان کو اگر یہ علم ہو جائے کہ یہ بیماری جو اسے دی گئی ہے، اس بیماری میں اللہ کے ہاں اس کے لیے کیا مقامات ہیں، کیا اجر و ثواب ہے، تو وہ اپنی اس تمام چند روزہ یا دنیا کی عارضی تمام تکلیفوں اور بیماری کی مشقتوں کو بھول جائے. بیماری میں سب سے پہلا فائدہ یہ ہے، بیمار مومن ہے، مومنہ ہے، اللہ کی ذات پر یقین میں اضافہ ہوتا ہے کہ بیماری دینے والی ذات بھی اسی کی ہے، اور اس بیماری کو دور کرنے والا بھی سوائے اللہ کے اور دوسرا کوئی نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام نے یہی کچھ کہا، جس کو قرآن پاک میں سورہ شعراء کی 80 آیت نمبر 80 میں نقل کیا گیا، جب وہ یہ کہتے تھے کہ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ، جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو اللہ تعالی مجھے شفا دیتا ہے. مسلمان کی دنیا کی زندگی آزمائش والی ہے، وہ آزمائش بیماری کی ہو یا بیماری کے علاوہ کسی اور قسم کی تنگی پریشانی ہو تب بھی، اور اگر خوشی والی زندگی ہے، عافیت والی زندگی ہے، خوشی والی زندگی ہے، تب بھی دونوں حالتیں اس کے لیے آزمائش ہیں کہ خوشی کی حالت میں اللہ کا شکر ادا کیا کہ نہیں، اور تکلیف اور امتحان میں صبر کیا کہ نہیں. امتحان، آزمائش، بیماری، تکلیف، مشقت، تنگی، غرض ہے کہ کسی بھی قسم کی آزمائش ہو، تو مسلمان کی زندگی دونوں حالتوں میں سے کسی ایک حالت میں ہوگی. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اور یہ حدیث ہم اپنے دروس میں بارہا پڑھ چکے ہیں، عجبا لامر المؤمن ان امره كله خیر وليس ذلك الا للمؤمن ان اصابته سراء شکر فکان خیرا له وان اصابته ضراء صبر فکان خیرا له وفی روایت حتی الشوکۃ یشاکوها. مومن کا ہر کام عجیب ہے، ان کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں ہے. اگر اسے آرام اور خوشی اور سرور ملے اور شکر ادا کرے تو اس کے لیے بہتر اور اجر و ثواب، اور اگر مشقت، بیماری، تکلیف، امتحان، آزمائش ہو اس پہ صبر کرے تب بھی اس کے لیے بہتر اور اجر و ثواب. اور صحیح مسلم کی ایک دوسری روایت میں یہ ہے کہ حتیٰ کہ مسلمان کو اگر کانٹا بھی چبھ جائے تو اس پر بھی اس کے لیے اجر اور ثواب ہے. اور یہ امام ابن تیمیہ نے کیا خوب لکھا کہ دنیا کی زندگی میں کافر اور فاسق اور فاجر اور نافرمان کے لیے بھی آزمائش ہے، اور مومن جو اطاعت کرنے والا، صالح، متقی، ایمان والا مرد اور ایمان والی عورت، مومن اور مومنہ، ان کے لیے بھی آزمائش ہے. فرق یہ ہے کہ کافر کے لیے، مشرک کے لیے، فاسق کے لیے، فاجر کے لیے، نافرمان کے لیے یہ آزمائش اللہ کی طرف سے عذاب ہے، اللہ کا عذاب ہے، اللہ کی پکڑ ہے. لیکن ایمان والوں کے لیے یہ اللہ کی طرف سے نعمت ہے کہ اس سے گناہ دھلتے ہیں، گناہ معاف ہوتے ہیں، درجات بلند ہوتے ہیں، اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ایک بلند و بالا مقام دینا چاہتا ہے جس کے یہ بندے قابل اور اہل نہیں ہوتے، اور یہ بندے اور یہ بندیاں وہ نیکی کر نہیں سکتے جن کی وجہ سے ان کو یہ بہت اونچا بلند مقام مل جائے، تو اللہ تعالیٰ ان کو بیماری دے کر یا اور قسم کی آزمائش سے گزار کر وہ بلند و بالا مقام نصیب کر دیتا ہے. امام ابن تیمیہ نے فرمایا، فمن ابتلاه اللہ بالمر بالبأساء والضراء والبأس وقدر عليه رزقه فليس ذلك إهانة له بل هو ابتلاء وامتحان، فإن أطاع الله في ذلك كان سعيدا وإن عصاه في ذلك كان شقيا، كما كان مثل ذلك سببا للسعادة في حق الأنبياء والمؤمنين وكان شقاء وسببا للشقاء فی حق الکفار والفجار. دیکھیے امام نے یہی بات لکھی کہ مومنین کے لیے یہ آزمائش ان کے درجات کی بلندی کا سبب بنتی ہے. بیماری سے اللہ کی ذات پہ یقین مضبوط ہوتا ہے، بیماری سے اور آزمائش اور تکلیف سے گناہ معاف ہوتے ہیں. یاد رکھیے اللہ کی طرف سے آزمائش یہ بہت ہلکی ہے، ورنہ لوگ اور ہم لوگ اور انسان اور زمین پر بسنے والے لوگ جو گناہ کرتے ہیں، اگر تمام گناہوں پر ان لوگوں کی پکڑ کی جاتی تو اس زمین پر ایک جاندار بھی زندہ باقی نہ بچتا. سورہ النحل 14 پارے کی آیت نمبر 61 ہے اور یہ سورہ فاطر کی آیت نمبر 45 ہے. وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ. اللہ تعالی لوگوں کے اعمال پر اگر ان کی پکڑ کرتا تو زمین پر ایک جاندار بھی زندہ نہ رہتا، مگر اللہ تعالی ڈھیل دیتے ہیں اور اللہ تعالی معاف کرتے ہیں. اور فرمایا، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. یہ سورہ شورا 25 پارے میں ارشاد فرمایا کہ تمہیں جو کچھ بھی ملتا ہے آزمائش اور تکلیف تمہارے اپنے اعمال ہیں. اللہ تعالی کا معاملہ یہ ہے کہ بہت زیادہ اور اکثر معاملات میں اللہ تعالی کی طرف سے عافیت اور گناہوں کے معاف کرنے کا معاملہ ہے. وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے. ویعفو عن کثیر، اور اکثر گناہوں کو تو وہ معاف کر رہا ہے. اگر ہر گناہ پہ پکڑ ہوتی تو کسی کے لیے بھی عافیت کا تصور بھی ممکن نہ تھا. ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا اذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها الا كفر الله بها من خطايا. یہ صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے. مسلمان کو جو غم ملتا ہے، جو تکلیف پہنچتی ہے، اذیت پہنچتی ہے، بیماری ہے، نقصان ہے، کسی بھی قسم کی، حتیٰ کہ کانٹا بھی اس کے جسم پہ چبھتا ہے، مگر یہ کہ اللہ تعالی اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور گناہوں کی معافی کا سبب یہ بیماری اور یہ تکلیف بنتی ہے. ما من مسلم یصیبہ اذى من مرض فما سواه الا حق الله به سيئات كما تحات الشجره ورقها. یہ متفق علیہ حدیث ہے، جیسے درختوں سے پتے جھڑتے ہیں اسی طرح کسی بھی قسم کی آزمائش یا بیماری میں بیمار کے اور آزمائش جس کی ہو رہی ہے اس کے سارے گناہ اس کے بدن سے جھڑ جاتے ہیں. ام علا یہ صحابیاں ہیں، خاتون صحابیاں. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس مشہور صحابیہ رضی اللہ عنہا کی بیماری میں عیادت کی اور فرمایا کہ یا ام العلا، اے ام علا میں آپ کو خوشخبری سنا، ابشری میں تمہیں خوشخبری سنا رہا ہوں. فان مرض المسلم يذهب الله به خطاياه كما تذهب النار خبث الذهب والفضه. جیسے سونے اور چاندی کا میل اور کھوٹ دور کیا جاتا ہے، اسی طریقے پہ مسلمان کو جب بیماری آتی ہے تو یہ بیماری اس کے تمام گناہوں کو دھو کر اس کو پاک صاف کر دیتی ہے. اور فرمایا کہ یہ بیماری گناہوں کا کفارہ ہے. قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت هذه الأمراض التي تصيبنا ما لنا بها؟ قال كفارات. مسند احمد ابن حنبل اور ابن حبان میں ہے. جب پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ بیماریوں سے ہمیں کیا ملتا ہے تو جواب میں ارشاد فرمایا کہ چھوٹی بیماری بڑی بیماری کسی بھی قسم کی بیماری یہ تمہارے تمام گناہوں کا کفارہ ہے. اور فرمایا یہ مستدرک حاکم میں ہے ان اللہ لا یبتلی عبده بالسقم حتى یکفر ذلك عنه كل دم. اللہ تعالی بیماری کے ذریعے اپنے بندوں کو اپنے بندے کو اتنا آزماتا ہے یہاں تک کہ اس کے سارے گناہ دھو دیتا ہے. اور صحیح مسلم میں ہے کہ حتیٰ کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. ما من مسلم یشاک شوکتا فما فوقها الا کتبت له بها درجہ ومحیت عنه بها خطیئہ الا حطت عنه بها خطیئہ ورفع له بها درجہ. ابن حبان اور صحیح مسلم میں فرمایا کہ بیماری کے ذریعے بیمار ہونے والوں کے تمام گناہ دھلتے ہیں اور درجے بلند ہوتے ہیں. یہاں دوسرا فائدہ ہمیں معلوم ہوا، ایک تو یہ کہ کسی بھی قسم کی آزمائش اور بیماری یہ اللہ کی ذات پر یقین مضبوط ہوتا ہے اور گناہ معاف ہوتے ہیں اور درجات بلند ہوتے ہیں. ابھی ہم نے یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو بلند و بالا مقام دینا چاہتا ہے، وہ بندہ اس کے قابل نہیں ہوتا، وہ عمل نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدن میں یا اس کے مال میں یا اس کی اولاد میں گھر والوں میں کوئی تکلیف دے کر اس کو آزماتا ہے، پھر صبر کی توفیق بھی ملتی ہے تو اللہ تعالیٰ وہ بلند و بالا مقام اس کو نصیب کر دیتا ہے. ان العبد اذا سبقت له من الله منزله لم يبلغها بعمله ابتلاه الله في جسده او في ماله او في ولده ثم صبره على ذلك حتى يبلغه المنزله التي سبقت له من الله تعالى. یہ ابو داؤد میں ہے اور یہ ابن ماجہ میں حدیث قدسی میں اللہ یہ ارشاد فرماتا ہے یبن آدم ان صبرت واحتسبت عند الصدمة الاولى لم ارض لك ثوابا دون الجنة. پہلے جو صدمہ پہنچے یا تکلیف یا پریشانی اس میں اگر اے ابن آدم تو صبر کرے گا تو میں تیرے لیے جنت کا فیصلہ کر دوں گا. متفق علیہ حدیث میں اس عورت کا ذکر ہے جو کالی عورت تھی جس کو مرغی کی تکلیف تھی، اور اس نے آ کر یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ انی اسرع و انی اتکشف. یا رسول اللہ مجھ پہ دورہ پڑتا ہے تو بے پردگی ہو جاتی ہے، دعا فرمائیے میرے لیے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر تم اپنی اس بیماری پر دنیا کی چند روزہ عارضی زندگی میں صبر کرو تو تمہارے لیے جنت ہے، اور اگر فوری عافیت چاہتی ہو تو میں تمہارے لیے اللہ سے دعا کروں گا. اس عورت نے جنت طلب کی اور کہا کہ میں صبر کروں گی، لیکن ستر پوشی کا مسئلہ ہے، تو ارشاد فرمایا کہ میں اس کے لیے دعا کروں گا. قال صلی اللہ علیہ وسلم ان شئتی صبرتی ولک الجنہ وان شئتی دعوت اللہ ان یعافیکی فقالت اصبر فقالت انی اتکشف قال فقالت انی اتکشف فدع اللہ لی الا اتکشف فدعا لها. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کے لیے دعا کی کہ اس کی ستر پوشی قائم رہے، لیکن اس نے صبر کو پسند کیا، جنت کو طلب کیا. اس میں سب کے لیے سبق ہے کہ صبر کو وہ اپنے قریب لائیں اس طریقے پہ کہ ہر حال میں صبر ہو. بیماری میں چھوٹی سی بیماری جس کو بخار، الحمہ، بخار کے بارے میں فرمایا الحمہ حظ کل مؤمن من النار، جہنم سے بچاؤ کا سبب اللہ تعالی بخار کو بنا دیتا ہے. سر درد اور بخار یہ جو معمولی بیماری ہے, اس کے ذریعے ایمان والوں کو اللہ تعالی جہنم سے بچا کر جنت میں جانے والوں میں سے بنا دیتا ہے. بیماری پہ صبر کرنا, اور یہی چیز بیان کی گئی کہ بیماری میں انسان اللہ کو یاد کرے, اور بیمار کو دیکھ کر اللہ تعالی کی طرف رجوع ہو, خود بیمار بھی اور بیمار کی عیادت کے لیے آنے والے بھی. اور صبر کرنا, صبر کیا ہے؟ صبر آدھا ایمان ہے. امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے مدارج السالکین میں فرمایا, صبر وهو واجب باجماع الامه وهو نصف الايمان فان الايمان نصفان, نصف صبر ونصف شكر. صبر کرنا آدھا ایمان ہے, اور صبر ایسے کیا جائے کہ اللہ تعالی کی ذات پر یقین مضبوط ہو, اور وہ آیات جو اللہ تعالی نے قرآن پاک میں بیان کی ہیں, واللہ یحب الصابرین ان اللہ مع الصابرین. دیکھیے اللہ تعالی کی معیت, جس کو کہتے ہیں اللہ کا ساتھ, انبیاء جو نبی گزرے ہیں, نبیوں تک کی یہ خواہش تھی کہ اللہ کی معیت نصیب ہو جائے. یہاں فرمایا صبر کرنے والوں, بیماریوں میں اور آزمائشوں میں لوگ تکلیف پہنچاتے ہیں, پریشانی ہے مخالفین کی یا کسی اور وجہ سے پریشانی ہے, آزمائش ہے, مشقت ہے, تکلیف ہے, امتحان ہے, اختبار ہے, آزمائش ہے, بیماری ہے, اس میں اگر آپ صبر کرتے ہیں تو فرمایا کہ وبشر الصابرین, اور فرمایا ان اللہ مع الصابرین, اللہ کی معیت آپ کو مل جائے گی. ابھی چلیے آگے, مزید جو بلند بالا مقام ملتا ہے وہ یہ ہے, انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب. سورہ زمر کی 10ویں آیت میں فرمایا صبر کرنے والوں کو جنت میں بغیر حساب کے داخل کیا جائے گا. امام اوزاعی نے فرمایا الصابرون لیس یوزن لہم ولا یکال انما یغرف لہم غرفا ولنجزین الذین صبروا اجرہم باحسن ما کانوا یعملون. سورہ نحل کی یہ آیت نمبر 96 یہی بتا رہی ہے, صبر کرنے والوں کو قیامت کے دن مٹھیاں بھر بھر کے اجر و ثواب اور بلند و بالا مقام سے نوازا جائے گا. آج دنیا کی زندگی میں عارضی چند سالوں کے لیے لوگ ہر قسم کی آزمائش کی تمنا کرتے ہیں, لیکن وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کی تمنا, ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کا آرام. آئیے فرمایا وہ لوگ جو دنیا کی زندگی میں ہمیشہ عافیت میں رہے, کبھی بیماری میں یا کسی اور تکلیف و مشقت کے ذریعے آزمائے نہیں گئے, یہ لوگ قیامت کے دن جب ان لوگوں کو دیکھیں گے جن کو دنیا کی زندگی میں آزمایا گیا تھا تو کیا کہیں گے؟ امام الترمذی کی سنن میں یہ حدیث ہے, فرمایا یود اہل العافیۃ یوم القیامۃ حین یعطى اہل البلاء الثواب لو ان جلودہم کانت قرضت بالمخاریض. دنیا کی زندگی میں جن لوگوں کو بیماری یا کسی اور آزمائش کے ذریعے آزمایا گیا تھا, ان لوگوں کو قیامت کے دن جب اجر اور ثواب ملے گا, اور وہ لوگ جو دنیا کی زندگی میں عافیت سے رہتے تھے وہ ان دوسروں کو دیکھیں گے جن کو اجر و ثواب مل رہا ہے, تو عافیت کی زندگی, دنیا میں عافیت کی زندگی گزارنے والے اس وقت یہ کہیں گے کہ کاش دنیا کی زندگی میں ہمارے بدن کے چمڑے اور ہماری جلد کو قینچیوں سے کاٹ دیا جاتا تو آج ہمیں بھی یہاں یہ بلند و بالا مقام ملتا اور یہ اجر اور ثواب ملتا. يؤتى بأهل البلاء فلا ينصب لهم ميزان ولا ينصب لهم ميزان فيصب عليهم الأجر صبا حتى إن أهل العافية یہ دوسری حدیث امام طبرانی کی معجم کبیر میں ہے، یہاں پر بھی یہ ہے کہ حتی ان اہل العافیت یتمنون فی الموقف ان اجسادهم قرضت بالمقاریض من حسن ثواب اللہ، اس دن یہ خواہش کریں گے وہ لوگ جو دنیا کی زندگی میں عافیت سے رہتے تھے کہ کاش ہمیں بھی آزمایا جاتا. تو یہ بیماری پر صبر کرنا، اللہ کی طرف رجوع کرنا، یہ ایمان کے کمال کی علامت ہے. اور یہ دیکھیے کہ ایوب علیہ السلام 18 سال تک بیمار رہے لیکن کسی سے شکوہ شکایت نہیں کی، صبر کرتے رہے، اللہ سے دعا کرتے رہے، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. یہ یونس علیہ السلام ہے، مچھلی کے پیٹ میں اللہ کو پکارا، کسی اور کو نہیں پکارا، اور یہ کہا کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. بیماری میں جیسا کہ احادیث مبارکہ میں یہ ارشاد موجود ہے کہ بیمار کی دعا قبول ہوتی ہے، اس لیے بیمار کے لیے بھی دعا کی جائے اور بیمار سے بھی دعا کی درخواست کی جائے. بیمار کی دعا قبول ہوتی ہے، ایمان والا اور عمل صالح انجام دینے والا بھی ہو. بیماری میں ہمیں یہ بتایا گیا کہ اللہ کی ذات پر یقین ہو، اور بیماری میں بیماری کے لیے ظاہری اسباب کو جو دنیا میں جائز اور حلال اور مباح ہیں ان کو استعمال اور اختیار کرنا چاہیے. ڈاکٹر کے پاس جانا، طبیب کے پاس جانا، دوا لینا، یہ جائز ہے اور اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. ابو داؤد میں یہ حدیث ہے، یا رسول اللہ الا نتداوى، قال نعم يا عباد الله تداووا فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء، أو قال فإن الله لم يضع داء إلا وضع له دواء إلا داء واحدا، قالوا يا رسول الله وما هو، قال الهرم. عرض کیا کہ يا رسول الله ہم دوائی لیں؟ ارشاد فرمایا کہ ہاں ضرور دوائی لو، علاج کرواؤ، اس لیے کہ اللہ تعالی نے کوئی بھی بیماری نہیں بھیجی مگر یہ کہ اس کے لیے علاج اور شفا بھی بھیجی ہے، سوائے ایک چیز کے جو بڑھاپا ہے، یعنی جو عمر گزر گئی وہ واپس نہیں آتی، اس کے علاوہ ہر قسم کی بیماری کا علاج موجود ہے. تو ڈاکٹر کے پاس جانا، ہسپتال جانا، اور ان اسباب ظاہر کو اختیار کرنا اللہ کا حکم ہے، لیکن شفا ڈاکٹر کے پاس نہیں ہے، شفا اللہ دیتا ہے. ڈاکٹر یا آپریشن یا دوائی یہ سبب ہے، اور اس سبب کو شفا میں تبدیل کرنے والی ذات اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات ہے. اور خود ڈاکٹر اور طبیب ان کے لیے بھی اجر و ثواب ہے. مسلمانوں کا علاج کرنے والے ڈاکٹر یا لیڈی ڈاکٹر یا ڈاکٹر، یہ اگر اخلاص کے ساتھ علاج کریں تو ان کے لیے اجر و ثواب ہے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ افضل الایمان یا احب الایمان، روایات میں ہے احب الاعمال الی اللہ یا افضل الاعمال الی اللہ ادخال السرور علی مسلم، سب سے افضل، اللہ کو سب سے محبوب عمل وہ یہ ہے کہ کسی مسلمان کو خوش کر دینا. ڈاکٹر بیمار اور مریض کو چند جملے جب اپنی زبان سے دیتا اور عطا کرتا اور ادا کرتا ہے، ڈاکٹر کی چند باتیں بھی بیمار سے آدھی بیماری کو دور کر دیتی ہیں. تو ڈاکٹر کے لیے یہ پیشہ بجائے خود ہزاروں لاکھوں نیکیاں کمانے کا سبب ہے، وہ اجر و ثواب. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا چند قدم کسی مسلمان کی کوئی ضرورت پوری کرنے کے لیے چلنا 2 مہینے کے اعتکاف سے زیادہ اجر و ثواب ہے، یہ ابن حبان میں صحیح حدیث ہے. اور ڈاکٹر اپنے مریضوں کو نیکیوں کی تلقین کر سکتے ہیں، اس لیے کہ مریض ڈاکٹر کی ہر بات توجہ سے سنتے ہیں. آپ کے پاس جو مریض آتے ہیں، جو پیشنٹ آپ کے پاس آتے ہیں، ان کو نماز کی تلقین کریں، عقل حلال کی تلقین کریں، اچھے اخلاق کی تلقین کریں. تو ڈاکٹر مبلغ بھی ہے اور داعی بھی ہے اور علاج کرنے والا بھی ہے اور شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے. ظاہری علاج کے ساتھ ساتھ ہم یہ نہ بھولیں وہ آیات جو ہم نے اپنے درس کے شروع میں پڑھی ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو شفا قرار دیا. سورہ فاتحہ میں ہر بیماری کی شفا ہے, سورہ فاتحہ میں ہر بیماری کی شفا ہے, اور آخری دو سورتوں میں شفا ہے. آیت الکرسی میں شفا ہے, آیت کریمہ میں شفا ہے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اور سورہ حشر کی آخری آیات هو اللہ الذی لا الہ الا ہو, ان میں شفا ہے. قرآن پاک کی کوئی بھی آیت شفا کی نیت سے پڑھیے, اللہ تعالی شفا کا فیصلہ فرماتے ہیں. اور یہ قرآن پاک میں چھ مقامات پر شفا کا لفظ آیا ہے. ان چھ آیات کے مجموعے کو کہتے ہیں آیات شفا. سورہ فاتحہ طاق عدد میں پڑھیں اور پھر ان چھ آیات کو پڑھیں. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. سورہ الاسراء بنی اسرائیل آیت نمبر 82. دوسری آیت سورہ یونس کی آیت نمبر 57 ہے. یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدى ورحمۃ للمؤمنین. تیسری آیت سورہ توبہ کی آیت نمبر 14 میں یہ ٹکڑا ہے. ویشفی صدور قوم مؤمنین. چوتھی آیت سورہ حامیم سجدہ کی 44 آیت کا یہ ٹکڑا ہے. قل ہو للذین آمنوا ہدا وشفاء. پانچویں جگہ 14 پارے میں سورہ نحل کی آیت نمبر 69 کا یہ ٹکڑا ہے. فیہ شفاء للناس. اور چھٹے نمبر پہ سورہ شعراء 19 پارے کی آیت نمبر 80 ہے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ. یہ چھ آیات ہیں, ان کو کہا جاتا ہے آیات شفا. ان کو پڑھیے شفا کی نیت سے. اور اسی طریقے پہ وہ چیزیں جن کے بارے میں فرمایا کہ اللہ نے ان میں شفا رکھی ہے, آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان احادیث مبارکہ میں جن اہم چیزوں کی نشاندہی کی ہے ان میں ایک زمزم ہے. ماء زمزم لما شرب له. زمزم جس نیت سے پیا جائے اللہ وہ حاجت, وہ مقصد, وہ ضرورت, وہ نیت پوری کرتا ہے. زمزم میں شفا ہے. اور کلونجی جس کو حبہ سودا کہتے ہیں, آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا موت کے علاوہ ہر قسم کی بیماری کی شفا یہ کلونجی میں ہے. کلونجی ہر بیماری کی شفا. اور زیتون کا تیل اس میں شفا ہے. شہد کے بارے میں قرآن میں ہے فیہ شفاء للناس, اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے. مدینہ منورہ کی کھجوروں میں شفا ہے. تو یہ وہ اسباب ہیں جن میں اللہ نے شفا رکھی ہے. بیمار کو بیماری میں کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے, اس لیے کہ یہ موقع ہے اللہ کو یاد کریں, استغفار اور توبہ کی کثرت رکھیں, اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان رکھیں. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا لا يموتن احدكم الا وهو يحسن الظن بالله عز وجل. تم میں سے کوئی بھی اس حال میں نہ مرے مگر یہ کہ اللہ کے بارے میں اس کا گمان اچھا ہو. اور اپنی کسی بھی تکلیف میں, آزمائش میں, مصیبت میں, مشقت میں, بیماری میں ان لوگوں کے پاس نہ جاؤ جو نجومی ہیں یا جو غلط قسم کے کام کرتے ہیں, تعویذ وغیرہ, الٹی سیدھی لکیریں وہ لوگوں کو لکھ کے دیتے ہیں. کہان اور نجومی جن کے بارے میں فرمایا من اتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. یہ صحیح مسلم میں ہے. جو کوئی اپنی کسی بھی ضرورت میں, بیماری میں, تکلیف میں کسی شخص کے پاس گیا جو کاہن تھا, نجومی وغیرہ تھا, اور اس نے اس سے کوئی بات پوچھی تو اس پوچھنے والے کی 40 تک, 40 تک کوئی بھی نماز قبول نہیں کی جاتی. گویا کہ 40 تک یہ دائرہ ایمان سے تقریباً خارج ہو جاتا ہے. اس لیے کہ جب 40 تک نماز قبول نہیں ہوتی, یہ کتنا بڑا جرم اور کتنا بڑا حرام ہے. یہ اس لیے
لوگوں کو منع کیجئے کہ جادو ٹونا کرنے والوں کے پاس نہ جاؤ. البتہ وہ لوگ جو قرآن کے ذریعے علاج کرتے ہیں, قرآن کی آیات لکھ کر دیتے ہیں, قرآن کے ذریعے دم کرتے ہیں, قرآن کے ذریعے علاج کرتے ہیں, ان کے پاس جانا جائز ہے اور یہ احادیث صحیحہ سے ثابت ہے. اللہ تعالیٰ کا ذکر اور اللہ کو یاد کرنا, وہ احادیث جن میں کرب اور الم کے بارے میں دعائیں آئی ہیں, آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جو دعائیں پڑھی ہیں ان میں ایک یہ ہے کہ اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا, حسبی اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر, حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. اور یہ دعا بھی پڑھی جائے, یا حی یا قیوم برحمتک استغیث, بار بار پڑھیں یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. تو بیماری اللہ کی طرف سے آزمائش ہے, لیکن یہ ایسی آزمائش ہے کہ اس میں گناہ دھلتے ہیں, درجات بلند ہوتے ہیں. بیماروں کی خدمت کرنے والوں کے لیے اللہ کے ہاں بہت بلند و بالا مقام ہے, اجر و ثواب ہے. تو وہ لوگ جو بیماروں کی خدمت کرتے ہیں, بیماروں کی عیادت کرتے ہیں, فرمایا بیمار کی عیادت کرنے والے کے لیے صبح و شام 70,000 فرشتے دعا کرتے ہیں. بیماری میں اور بیماری کے علاوہ عام حالت میں بھی ہر مسلمان کو, ہم سب کو ایمان پر خاتمے کی دعا کرنی چاہیے. اللہم ارزقنا الاخلاص وحسن الختام, اللہم انی اسألک حسن الختام, اے اللہ میں تجھ سے حسن خاتمہ کا سوال کرتا ہوں کہ ایمان پر میرا خاتمہ کیجیو. اللہم انی اسألک حسن الختام. اور یہ دعا بھی کہ اللہم اجعل خیر اعمالنا آخرها, اللہم اجعل خیر اعمالنا آخرها, اے اللہ میری آخری عمر کی, آخری زندگی کے تمام میرے جو آخری اعمال ہیں ان سب کو اچھا کر دے. وخیر اعمارنا خواتمها, وخیر اعمارنا خواتمها, اور ہماری زندگی کا جو آخری حصہ ہے اس کو تو اچھا کر دے. وخیر ایامنا یوم نلقاک وانت راض عنا, وخیر ایامنا یوم نلقاک وانت راض عنا, اور ہماری زندگی کے دنوں میں سب سے اچھا دن وہ ہو جس دن ہم تیری خدمت میں حاضر ہو اور اس حال میں کہ تو ہم سے راضی ہو. تو یہ آزمائش ہے, اس میں صبر کریں, اللہ سے دعا کریں, اور یہ مسلمان کے لیے ضروری ہے, اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے.